میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل۔ پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل۔
سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کو،
عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے، عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا جیسے نازل خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت، خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کے ناقص ہوئے کی صحبت سے قابل کے ناقص ہوئے کی صحبت سے قابل، خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کے ناقص ہوئے کی صحبت سے قابل. یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے، یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ اختر بھی ہو اے جنت میں شامل، کہ ہم سب ہی ہو اے جنت میں شامل. یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے، یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. میرے پیارے شیخ، میرے مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی عارف اللہ، مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب ہے. اس میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصلاح اخلاق کے متعلق بھی مضامین جمع فرمائے ہیں. ان میں سے کچھ بیماریوں کا حال اور ان کا علاج بتایا جا رہا ہے. حسد کی بیماری اور اس کا علاج ہے. کسی شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم ہونا اور دل میں یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ بھی بیماری خطرناک ہے۔ اس بیماری سے آدمی کا سکون چھن جاتا ہے اور دل جلتا رہتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ حسد حاسد کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسد پر دو شعر کیا خوب بیان فرمائے ہیں۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ یعنی دوسروں کی کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی نعمت دیکھ کر اس سے جلنا، حسد کرنا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ دل میں یہ تمنا ہونا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، چھن جائے اس سے کسی طرح۔ تو یہ حسد کی بیماری ہے، اور حسد کی بیماری پر یہ شعر، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض۔ اس لیے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو اس پر ناراض ہونا اللہ پر ناراض ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس طرح سے انسان جہنم کے راستے پر چلتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے اگر اندر سے دل خوش ہو، یعنی کہ کسی سے وہ نعمت جاتی رہے، مال کی یا دین کی یا جو بھی حسن کی نعمت ہے، جس قسم کی بھی نعمت ہے، اگر اس سے وہ چھن جائے یا اس پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے اور اندر سے دل خوش ہو، تو اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جائے، اور چونکہ اندر کی خوشی غیر اختیاری ہونے سے گناہ بھی نہیں، لیکن یہ حالت نفس کی علامت ہے، یعنی کسی بھائی بہن کی تکلیف کو تکلیف ہو جائے اور اس سے وہ نعمت چھن جائے، تو دل میں یہ خوشی ہونا، یہ نفس پہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ نفس کی علامت ہے، نقصان ہے اس کا، جو اس کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج بتکلف کرے، اس طرح کے اس شخص کے لیے خوب دعا کیا کرے، بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ نفس زائل ہو جائے گا۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس شخص پر حسد ہو اس سے سلام میں سبقت کرے، سفر پر جائے تو اس سے ملاقات کر کے جائے، سفر سے آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لائے، خواہ مختصر رقم کا ہو، کبھی کبھی ناشتے کی دعوت کر دے، اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرے، اس کے لیے خوب دعا کیا کرے، اس کی کوئی برائی کرے تو سختی سے منع کر دے، اور غیبت سنانے اور سننے دونوں کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کو بتا دے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن اس طریق پر عمل کرنے سے یہ بیماری شفا پا جاتی ہے، اور پھر اس سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ہوگی، اور دل گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور اب تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کر کے فارغ اور پرسکون ہوگا۔ کینہ اور اس کا علاج، جس مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اس سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس کی طرف سے دل میں ہلکا سا غصہ رہتا ہے، اور غصہ ضبط کرنے سے دل پر ایک بوجھ سا رہتا ہے، اور جان بوجھ کر اس کی بدخواہی چاہتا ہے، تو اس کو حقد یا کینہ کہتے ہیں، بغض بھی اس کو کہتے ہیں، بغض بھی یہی چیز ہے۔ علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے اور بتکلف اس سے میل جول شروع کر دے۔ باقی اصلاً اس کا علاج بھی وہی ہے جو اوپر حسد کا بیان ہوا۔ حرص اور دنیا کی محبت کا علاج ہے، حرص یعنی لالچ، اس کا سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ بزرگوں کی مجالس میں حاضری دیا کرے اور ان سے تعلق اللہ کا طریقہ معلوم کرے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق راسخ ہو جائے گا، دنیا کی طرف سے قلب خود ہی بے رغبت ہو جائے گا۔ صرف ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ اس بیماری کو دور کر سکتی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور موت کو کثرت سے سوچنا بھی اکثیر ہے، اور ان اشعار کو کثرت سے پڑھنا بھی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا کی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا کی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا، مشین بدن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اور یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرے۔ اور آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اور قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ قضا یعنی موت، جب موت آ جاتی ہے آنکھیں کھلی رہتی ہیں لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ اور قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا، نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے۔ قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا، نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے۔ کبھی کبھی قبرستان جا کر دنیا داروں کے حشر اور انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ اب ان کے بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمین کہاں ہیں، اب صرف ان کے اچھے اعمال ہی کام آ سکتے ہیں۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، چھڑانے والا باہر سے آتا ہے، اسی طرح دنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے آزادی نہیں دلا سکتا۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، جو بظاہر دنیا میں ہے مگر اپنی روح کے مقام میں وہ دنیا سے باہر ہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ سامنے ہے۔ بس اس خیال سے خوب دل لگے گا، اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے، یعنی کوئی ایک طریقہ اختیار کرے اس میں سے جو بتائے جا رہے ہیں طریقے، اس میں سے کسی ایک طریقے کو چن لے اور اس طریقے پر نماز پڑھے، یا تو یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ سامنے ہے۔ بس اس خیال سے خوب دل لگے گا، اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہر لفظ کو ارادہ کر کے پڑھے، جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ہر لفظ کو پڑھتے وقت اس کے مفہوم اور معنی کی طرف دھیان اور خیال جمائیں۔ اس طرح بندے کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے مالک اور رب سے کیا عرض کر رہا ہوں خوب لطف آتا ہے، اور جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالک حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا لطف تو عاشقوں سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا۔ سجدے میں خاص قرب اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ اور ایک طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ ہے کہ ہر رکن میں یہ سوچیں کہ اب مجھے اسی رکن میں رہنا ہے، مثلا قیام میں سوچے کہ اب مجھے قیام ہی میں رہنا ہے، رکوع میں سوچے کہ اب رکوع ہی میں رہنا ہے، سجدے میں سوچے کہ اب مجھے سجدے ہی میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیتا ہے تو کچھ دن بعد دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناغا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. اس مشاہدے پر دلائل کی بھی ضرورت نہیں. اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی ملاقات کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دیر باوضو قبلہ رو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں. ذکر میں کلمہ شریف، درود شریف، تلاوت قرآن پاک، اللہ اللہ کرنا سب شامل ہیں. یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. حدیث شریف میں وارد ہے انا جلیس من ذکرنی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں، یعنی اس کے پاس ہی ہوتا ہوں. بس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندوں کے پاس ہے کہ جب چاہیں اپنے رب سے ملاقات کر لیں. ذکر شروع کیا اور ملاقات ہوئی. چلتے پھرتے اگر یہ نعرہ لگاتے رہیں یا آہستہ پڑھتے رہیں یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تو اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا. جب یا حلیم کہا تو گویا صفت حلم کو طلب کیا، اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں. یعنی حلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے جبکہ قدرت بھی ہو. تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار بندے سے انتقام نہ فرمائیں گے. پھر جب یا کریم کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا. بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے. پھر جب یا واسع المغفرہ کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرت اور قدرت مغفرت سے اس گناہگار بندے کے محدود گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے ان کلمات کے ورد کی عادت ڈالے تو بہت ہی انعامات قدس سے مالا مال ہونے کی توقع ہے، اور اس کی برکت سے یہ شخص بھی حلیم اور کریم اور دوسروں کی خطائیں معاف کرنے والا بن جائے گا. لہذا غصے سے مغلوب ہو جانے اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے، نیز بخیل اور لوگوں کی خطاؤں کو نہ معاف کرنے والے روحانی مریضوں کے لیے ان کلمات کا کثرت سے ورد کیمیا اور اکسیر ہے. ایک بدخلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی خوش خلق بن جائے گا. دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے، کہ یہ آسمان، یہ زمین، دریا اور پہاڑ اور درختوں، جانوروں، پرندوں، یعنی تمام کائنات کو حق تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا فرمایا اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. یہ عقلی بات ہے کہ محسن سے طبعی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت ہی اکسیر ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حق تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کرے اور عقیدت اور محبت سے ان کی باتیں سنا کرے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ والوں کے دل تقویٰ کی کانیں ہیں، پس جس طرح سونا سونے کی کان سے، چاندی چاندی کی کان سے، نمک کو نمک کی کان سے حاصل کرتے ہیں، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل کرنا چاہیے. اور جس طرح نمک کی کان میں ایک گدھا گر کر مر گیا تو وہ بھی نمک بن گیا تھا، اسی طرح ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے کو فنا کر کے، اپنی جاہ اور عزت اور مرتبے کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پتھر ہو تو نا امید نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جن کو احضر نے تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے. اللہ تعالیٰ احضر کو بھی اور ناظرین کرام کو بھی اپنی محبت کی دولت سے نوازش فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے؟ سید الاولیاء حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کے عیوب اس کو دکھا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں, دوسروں کو برا جانتے ہیں, اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے. فرمایا کہ اس کے عیوب کو اس کو دکھا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے دل میں تمام مخلوق کی محبت اور شفقت پیدا کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اسے مہمان نوازی کا خاص شوق عطا فرماتے ہیں. اور یہ وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل نبوت بھی کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کے نفس میں بلند ہمتی اور چشم پوشی پیدا کر دیتے ہیں, اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق اس قدر دیتے ہیں کہ اپنے کو سب سے کم دیکھنے لگتا ہے اور کسی قابل اپنے کو نہیں سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اسے اس ذلت اور مسکنت اور عاجزی کی راہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے خزانے میں بڑائی کی کمی نہیں ہے لیکن عاجزی اس کے خزانے میں نہیں ہے, کیونکہ یہ صفت بندے کی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بس بندے کی اس صفت کو حق تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. مخلوق میں بڑا بننے اور افضل سمجھنے کی خواہش اس کے قلب سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں مخلوق میں بڑا بننے اور افضل سمجھنے کی خواہش اس کے قلب سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے, جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق الہی کا ادب کرتا ہے. اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب وہ کرتا ہے جو مخلوق الہی کا ادب کرتا ہے, کیونکہ حق تعالیٰ کی مخلوق دربار خداوندی کی دہلیزیں ہیں اور دروازے ہیں. اگر تم کو مخلوق الہی کے ادب کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جانے کے دروازے بھی تمہارے واسطے کھلے رہیں گے, اور اگر تم مخلوق کے ساتھ جھگڑتے رہو گے تو مخلوق میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہو گے. مخلوق کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کا دل ہاتھ میں لو, ان کی دلداری کرو. اس لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب اور معرفت کا سچا ذوق عطا فرمایا وہ دلوں کے جوڑنے ہی میں لگے رہے, انہوں نے لوگوں کے پیروں تلے راستوں میں اپنے رخسار بچھا دیے, اور اس تواضع اور خاکساری کی بدولت ان کی روحیں مقبولیت کے درباروں میں باطنی بازوؤں سے اڑنے لگی. بس انہوں نے مخلوق کے ذریعے حق تعالیٰ کو پہچان لیا. حدیث قدسی میں ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری عظمت اور کبریائی اور جلال سے ٹوٹے ہوئے ہیں, اور میری وجہ سے ان کے ساری و خاکساری اختیار کرتے ہیں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مخلوق کے سامنے تواضع اور خاکساری اختیار کرو, مگر اس کا منشا دنیا کی کوئی غرض نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو. مگر اس درجہ اپنے نفس کا مٹانا آسان نہیں, ورنہ آج ہر شخص دنیا میں اللہ ولی اللہ ہو جاتا. یہ نعمت تو کسی بزرگ اللہ کے عاشق کی صحبت سے ملتی ہے, مگر مفت میں بھی نہیں ملتی, مجاہدات جھیلنے پڑتے ہیں. میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں. اور اگر یہ نعمت مفت مل جاتی تو قدر بھی نہ ہوتی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سفر جس قدر دشوار ہوتا ہے منزل پر پہنچ کر اسی قدر راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے, لیکن شیرینی وہ لذات مکر ہست بر انداز آئے سنجے سفر. بس ایک بات تو بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں, جو آج کل ان موبائلوں کی ٹچ موبائلوں کی وجہ سے کیبل کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل گئی ہے, ایک تو بدنگاہی کا مرض, جب یہ چیزیں سب آلات نہیں تھے تو اس سے بھی کہیں پہلے سے ہمارے شیخ مرشدنا محبوبنا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق بیان فرماتے رہے بدنگاہی کے خلاف اور روتے رہے, تو یہ تو ہے ہی ایک موٹی سی بات جس کو بار بار بیان کرنے سے خود مجھ کو بھی نفع ہوتا ہے کہ یہ آلات جو ہے یہ بدنگاہی کا بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اور اس سے بندے کا رخ اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی پلٹ گیا ہے. جیسا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور گناہوں سے اگر اللہ تعالیٰ سے 15 درجے 30 درجے 40 درجے انحراف ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے رخ بندے کا. لیکن یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی پیٹ ہو جاتی ہے اور رخ جو ہے وہ اس برائی کی طرف ہو جاتا ہے, بدنگاہی کی طرف ہو جاتا ہے اور نامحرموں کی طرف ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب, نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. دل میں ان مردہ لاشوں کو بسا دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے, کیسے اللہ راضی ہوں گے, کیسے رحمتوں کی برسات ہوگی, کیسے برکتوں کی برسات ہوگی, کیسے ہمارے کام بنیں گے. مہلک بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تنگی رزق ہے, رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, پریشان ہیں, برکت نہیں ہے, پورے نہیں پڑ رہے, کہیں بے روزگاری ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ, کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں, کہیں ناچاکی ہیں, کہیں جھگڑے ہیں, ایک پریشانیاں ہیں. تو یہ ساری گناہوں کی وجہ سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہاری جو یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عارضی لطف کو, عارضی مزے کو ترجیح دیتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر ہمیشہ کی پریشانی ہم خرید رہے ہیں. تھوڑے سے آپ اپنے مزے کو جو ہے ہم دبا دیں, تقاضے کو پورا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو دیکھیں کہ کیسا چین ہمارے دلوں کو نصیب ہوتا ہے, کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. خدا پاک میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمارے بندوں سے کہ بدنگاہی نہ کریں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ نگاہ کی حفاظت تو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے, تو اس کا عکس کر لیں کہ جو نگاہ خراب کرے گا تو پھر اس کو سب سے زیادہ ناپاک کر دے گی یہ چیز. دل ناپاک ہو جائے گا, دل کے اندر نجاست بھر جائے گی, کیونکہ یہ وہ محبت ہے کہ جس سے ظاہر بھی انسان کا ناپاک ہو جاتا ہے اور باطن کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کا حکم کی سری خلاف ورزی, گھر گھر کے اندر یہ گویا منی سنیما کہیں, پام سنیما کہیں, جو کچھ بھی کہیں, اس کو گھر گھر کے اندر کیبل لگا ہوا ہے, جس میں تنگی ہے, پریشان ہے, لیکن دیکھو تو کیبل لگا ہوا ہے, ٹی وی موجود ہے, موبائل ضرور ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں جبکہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے سے, ذکر اللہ کرنے سے, تلاوت کرنے سے رحمت کا ٹرک آ رہا ہے, لیکن ان گناہوں کی وجہ سے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا بھی فرمایا, زنا العین النظر, بخاری شریف کی حدیث ہے. آج افسوس یہ ہے کہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, کہ ہم مسلمان ان قرآن و حدیث کو محض ایک خیالی باتیں سمجھنے لگے ہیں, یا یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ تو کسی اور قوم کے لیے ہے, یا یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ حدیث زمانے کے لیے نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن پاک, حدیث پاک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان قیامت تک کے لیے ہے, اور ایک ایک بات سچ ہے, اور جو ان فرمانوں کی تابع داری کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. دراصل ایک دھوکہ اور بھی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ, کہ ہم کامیابی دولت کو سمجھتے ہیں, مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں. جس نے اچھا بنگلہ بنا لیا, جس نے اچھی گاڑی خرید لی, جس کے 2-4 نوکر پیدا ہو گئے, سمجھ لو کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کامیاب زندگی گزار رہا ہے. میرے دوستو یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اللہ ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے, اتنی ذلیل ہے دنیا اللہ کی نظر میں. تو دنیا, مال و دولت تو بری چیز نہیں ہے, لیکن مال و دولت کو کامیابی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جس کے پاس ہے وہ ہوشیار ہے, عقل مند ہے. میرے عزیزوں, عقل سے روزی نہیں ملتی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزی عقل سے نہیں ملتی, روزی فضل سے ملتی ہے. جس کی مقدر کر دی جتنی اللہ تعالیٰ نے, اس کو وہی ملے گا. تھوڑی بہت اسباب کے درجے میں محنت کرے, اللہ تعالیٰ وہی روزی اس کو عنایت فرما دیں گے. تو میرے عزیزوں, یہ دھوکہ ہم لوگوں کو بہت ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہے سمجھتے ہیں کہ بس یہ کامیاب ہے. نہیں دیکھو, اگر ایسی بات ہوتی تو کافر زیادہ کامیاب ہوتے, لیکن کافروں کا تو ٹھکانہ صاف صاف قرآن پاک نے بتا دیا کہ وہ جہنم ہے. اور کس قدر ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے, کتنی ترقی ہے, کتنی جو ہے چمک دمک ہے ان کے ہاں, اور کیسی اونچی اونچی بلڈنگیں وہ بنا چکے, کیسی ترقیوں کر چکے, لیکن آخر کار ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے معاملے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل بے خبر ہیں اور بالکل غفلت کے اندر ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے, کہ خفیہ خفیہ ان کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو جو لوگ ان کی چمک دمک سے دھوکہ کھاتے ہیں, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شعر یاد آ گیا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان کو پانی اور مٹی کی بنی ہوئی چیزوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مشغول کر دیا, وہ اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں, اسی پہ وہ غرور کرتے ہیں, اسی پہ وہ تکبر کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے مسلمانوں پر حقارت کرتے ہیں, اسلام پر حقارت کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو کافر مرتا ہے, کافر بادشاہوں کی قبروں میں جا کے دیکھو, بظاہر تو بڑی شان و شوکت نظر آ رہی ہے, لیکن اندر جو قبر پہ مردہ دفن کر دیا کافر اللہ کا نافرمان, تو اس کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. قبر تو شان و شوکت والی ہے, لیکن اندر قبر والے کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس سے ہر کوئی واقف نہیں ہے. تو ان کی دوست ان دشمنوں کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں ہم. دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. جو کام کی چیز تھی وہ اپنے دوستوں کو دے دی, اور اس کی حقیقت مرتے ہی سب واضح ہو جائے گی. اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ ہم اس کو دنیا ہی سے مزیدار زندگی دے دیں گے جو عمل صالح کرے گا, ایمان والا ہوگا, عمل صالح کرے گا, مرد ہوگا یا عورت. حکیم الامت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ بالطف زندگی دیں گے اس کو, دنیا میں بھی اس کو مزیدار زندگی اور چین والی زندگی نصیب ہوگی. تو افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. ان موبائلوں اور کیبلوں کی وجہ سے سب سے بڑی جو فساد اور خطرناک چیزیں, مہلک بیماریاں, ہمارے ایمان کی تباہی کا سبب بننے والی چیزیں, ایک بدنگاہی کے بعد جو ہے یہ غیروں کے طریقے اختیار کرنا, مغلوب لوگ اور ظالمین لوگ جن سے پناہ مانگی گئی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پناہ مانگتے ہیں ان سے, ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا وہ راستہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا, آپ کا غصہ نازل ہوا, اور جو لوگ گمراہ ہیں, اے اللہ اس کے راستے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو جن لوگوں کی ہم پناہ چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی وضع قطع ہم بنا رہے ہیں. اور یہود و نصارہ کی وضع قطع ہمارے اندر, ہماری اولاد کے اندر, ہمارے طور طریقوں کے اندر, کھانے پینے کے اندر, زبان میں ان کے الفاظ اور زبان میں ان کی جیسی گندگی اور بد اخلاقیاں اور بے حیائیاں ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں. تو سوچیں میرے دوستوں, جو میں بات پہلے عرض کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی, کہ نماز اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور نیک اعمال ہم کرتے ہیں, اس کی برکت سے رحمت کا ٹرک آ رہا ہے, لیکن ان گناہوں کی وجہ سے, بدنگاہیوں کی وجہ سے, اور آنکھوں کے زنا کی وجہ سے, اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مشکاۃ شریف میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب بنا ہوا ہے. سوچئے تو کہ رسول اللہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں, جو کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے, جو دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے, وہ بد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر, اور دیکھنے والی پر دکھانے والی پر, ناظر اور منظور دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. تو سوچیں کہ ہم کس درجہ, یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں ہیں, جب ہم ان گناہوں کے آلوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں بظاہر، لیکن اس لطف کے بعد ایک بے چینی اور ایک کرب اور ایک کرب و غم اور ایک پریشانی اور عذاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ جسموں پر عذاب بھیجا کرتے تھے. کسی قوم کو اللہ نے تیز ہوا بھیج کر ہلاک کر دیا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیا، کسی قوم پر سیلاب بھیج دیا. تو لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، لیکن دلوں کو مسخ کرنے کا عذاب نہیں ہٹا. دل مسخ ہو جاتا ہے، دل گرفتار کر لیا جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب کوئی بادشاہ کسی قریے بستی میں داخل ہوتا ہے، اس کو فتح کرتا ہے، تو اس کے سپاہی اور کانسٹیبل وغیرہ کو گرفتار نہیں کرتا، بلکہ اس کے وزیر اعظم کو، بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کرتا ہے. تو دل بھی انسان کا بادشاہ ہے، جسم کا بادشاہ. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس پر عذاب آ جاتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نافرمانی کی، گناہوں کو نہیں چھوڑا، ہماری نافرمانی کرتے رہے، ہماری ناپسندیدہ چیزوں کو کیا، ہماری منع کی ہوئی باتوں کو کیا، تو ہم اس کی معیشت کو پھر اس کی تلف کر دیا جائے گا، تب معیشت اس کو حاصل ہوگی. اور تو میرے دوستو اور عزیزو، میرے مرشد کا شعر جو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا طرزِ دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، چٹائی میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مست و شاد رہتا ہے، دل اس کا پرسکون رہتا ہے. اس لیے کہ سکون اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں نہیں رکھا، بلکہ سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. تو قرآن پاک کا کھلا اعلان ہے. تو یہ سب اسباب راحت تو ہیں، لیکن راحت کا تعلق اصل قلب سے ہے. پیسے سے انسان سکون نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان راحت کو نہیں خرید سکتا، اسباب راحت خرید سکتا ہے. لیکن اگر اسباب راحت ہوں اور مالک تعالی شانہ ناراض ہوں، تو کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. ایئر کنڈیشنوں میں بھی اس کو عذاب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا، کھال ٹھنڈی ہوگی، لیکن دل عذاب سے گرم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا کہ دوستوں کو ان کو ساحل پر بھی طغیان نہیں ملی، ان کو ان مال و دولت کے باوجود ان کے خودکشی کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، جا کر خودکشی کر لو. مال و دولت کے باوجود کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ جا کے دیکھ لیجیے، اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ان یورپی ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں خودکشیوں کی تعداد مسلمان ممالک سے کہیں زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے یہ؟ اور دوستوں کو اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اگرچہ بلائیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے، قلب اس کا سکون سے رہتا ہے. قلب میں اس کے پریشانی داخل نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور چین سے رکھتے ہیں. تو دونوں باتیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ موبائل اور کیبلوں نے جو تباہی مچائی ہے، ایک طرف بدنگاہی، یعنی کہ قرآن پاک کی صریح نافرمانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنات کو بھی وَلْوَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. تو جس طرح مردوں کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مردوں کو، نامحرم مردوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور آنکھوں کے زنا کے زمرے میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ موجب ہو رہا ہے، مستحق ہو رہا ہے. اب دیکھ لو کہ موبائلوں میں لگنے میں اور کیبلوں میں لگنے میں عارضی مزہ تو آئے گا، لیکن گندا اور غلیظ مزہ آئے گا، اور تھوڑی دیر کا مزہ ہوگا. میرے مرشد فرماتے تھے، ایک شعر میرے مرشد کا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. یہ معنی معصیت مانے گناہ، یہ معنی معصیت میں مجرمانہ، دیکھو لذت بھی کیسی ہے، مجرمانہ، کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. گناہ جب آدمی کرتا ہے تو ایک خوف اس کے دل پر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی انتقام نہ لے لے، بے چین رہتا ہے. تو فرمایا یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. چھپ کے گناہ کر لیا، کوئی مال کسی کو معلوم نہیں موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کیبل میں کیا دیکھ رہے ہیں،
لیکن اب تو اب ماحول اور بھی اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے کہ اب تو اس کی بھی تمیز نہیں رہی. اب کھلے عام بے حیائی دیکھ رہے ہیں. باپ بہن بھائی بیٹی سب مل کر گناہ کے کام دیکھ رہے ہیں, بے حیائی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر ساری چیزیں گندگیاں وہ دیکھ رہے ہیں. حیا کا جنازہ ہی نکل گیا. لیکن جو تنہائی میں دیکھ رہے ہیں, یہ تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تنہا دیکھنے والا بھی یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. گناہ کرتے ہی گناہ کے ارادے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل دیتا ہے, اس کی طرف عذاب کا آغاز اور پریشانی کا آغاز اور بے چینی کا آغاز. تو میرے دوست و عزیزو, یہ دو چیزوں سے بہت بہت خوب بچنا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہماری نگاہ خراب نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی صریح نافرمانی نہ ہو جائے, اور آنکھوں کا زنا ہم سے نہ ہو جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا کے مستحق ہم نہ ہو جائیں. میرے دوستو, اگر یہ تین ہی برے القاب ہم سوچ لیں, ہمارے حضرت نے ہمیں اس طرح تربیت دی کہ جب بد نگاہی کا خیال آ جائے, نگاہ خراب کرنے کا خیال آئے, تو یہ سوچ لو کہ یہ تین القاب برے القاب تمہیں ملیں گے بد نگاہی کرنے سے, کہ تم اللہ اور رسول کے نافرمان ہو جاؤ گے قرآن پاک کی آیت کے مطابق, اور آنکھوں کے زناکار ہو جاؤ گے اور ملعون ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کی ہے, تو جس پر اللہ کی لعنت آئے گی وہ ملعون ہو گیا, اور ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گیا. تو یہ سوچ لو کہ تین برے القاب مجھے ملیں گے اگر میں بد نگاہی کا ارادہ کرتا ہوں, اس وقت یہ القاب سوچ لیا کرو. بلکہ بعض لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ زیادہ جن کو تقاضا آتا تھا, تو ان کو فرمایا کہ تم ایک پرچے پہ تین برے القاب لکھ کے رکھ لو, او اللہ کے رسول کے اللہ اور رسول کے نافرمان, او آنکھوں کے زناکار, اور او ملعون. یہ تین اپنے آپ کو خطاب کرنے کے لیے ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لو. جب تمہیں بد نگاہی کا تقاضا آئے, وہ پرچہ نکال کے دیکھ لیا کرو کہ یہ میں اگر بد نگاہی کروں گا تو مجھے یہ تین برے القاب ملیں گے. اور فرمایا کہ اگر کوئی ہم کو یہ تین برے القاب سے پکارے تو ہم کو کیسا لگے گا. کوئی ہم جا رہے ہیں, کوئی کہے او اللہ اور رسول کے نافرمان, او آنکھوں کے زناکار, او ملعون, اللہ کا لعنت کیا ہوا, تو کیسا لگے گا ہم کو. تو فرمایا یہ بھی علاج ایک ہمارے حضرت نے بتایا. غرض کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ان گناہوں سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری تلاوت اور ذکر و اذکار سے رحمت کا ٹرک آتا ہے, لیکن گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ کے غضب کا ٹرک بھی آ جاتا ہے. تو وہ اللہ کے غضب کا ٹرک جو آیا تو اس نے اللہ کی رحمت کے ٹرک کو روک لیا, رحمت کو آنے نہیں دے رہا, رکاوٹ بن گیا بیچ میں. تو اس رکاوٹ کو ہم دور کر دیں میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگیں گی, برکتیں آنے لگیں گی, اور گھروں کے اندر جنت کا ماحول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گھروں کے اندر سے ہم گھروں کو اپنے ان چیزوں سے بالکل پاک کرنے کا اہتمام کریں, اور ہرگز ہرگز اپنے بچوں کو اسمارٹ فون کا عادی نہ بنائیں, خدا کے لیے نہ بنائیں. بہت برا انجام ہو رہا ہے ایسی اولادوں کا, اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے یہی اولاد, جس کی محبت میں اپنی اولاد کو وہ اسمارٹ فون دے رہے ہیں, اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں, اس میں گیم کھیل رہے ہیں. آج یہ گیم کھیل رہے ہیں موبائل میں, کل یہی اولاد گیم کھیلے گی آپ کے ساتھ, خدا نخواستہ. یاد رکھنا میری بات کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد کو اگر دین ہم نے نہ سکھایا تو قیامت کے دن یہی اولاد جس کے لیے ماں اپنے آپ کو گیلے میں سلا دیتی ہے, بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے, خود بھوکی رہ جاتی ہے, بچے کا پیٹ بھرتی ہے, یہی اولاد ماں باپ کی گردن پکڑے گی قیامت کے دن, اور اللہ سے شکایت کرے گی, مقدمہ دائر کرے گی کہ انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ساری اولادوں کو مدرسے میں داخل کرا لو. مدرسے سے دین نہیں ملتا, مدرسے سے علم ملتا ہے, لیکن دین تو ملتا ہے بزرگوں کی صحبت سے. جو بھی کام کریں آپ کے بچے, جس طرح بھی گزارا کر رہے ہیں, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں ان کو لانا لے جانا رکھیں. اس سے انشاءاللہ تعالی ان کو دین کی سمجھ بوجھ رہے گی, دین سے انسیت رہے گی, دین کا شوق رہے گا. اور خود ہمارا اپنا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کی صحبتوں کو, جیسے ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں لے جانا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہمارے اندر دین آ سکتا ہے اور دین پر ہمیں استقامت مل سکتی ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئیں, ایک تو نگاہوں کی حفاظت سے متعلق ہو گئی, اور دوسری بات کہ غیروں کے طریقوں سے بچنا، کافروں اور یہودیوں کے طریقوں سے بچنا۔ مسلمان گھروں میں، غریب غریب گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یعنی ایک غم کا موقع ہے کہ ہمارے بچے کا ایک سال کم ہو گیا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہیں کہ بھائی ایک سال کم ہو گیا۔ موت تو لکھی ہوئی ہے، زندگی جتنی لکھوا کے لائے تھے اللہ کے یہاں سے، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا، تو غم منانا تو سمجھ میں آتا ہے، خوشی منانا تو کوئی بھی کسی کھاتے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کا کون سا موقع ہے یہ بھائی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے الٹی کھوپڑی والوں کی نقل کی ہوئی ہے۔ الٹی کھوپڑی والے جن کو خدا تعالیٰ نے جانور کا لقب فرمایا ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، کے جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں یہ کافر یہود و نصارہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کی ہم شکل بنائیں گے، اللہ کے دشمنوں کی ہم وضاحت بنائیں گے، اللہ کے دشمنوں کے ہم طور طریقے اپنائیں گے تو ہمارے اوپر رحمت آئے گی میرے دوستو، یا غضب آئے گا ہم خود سوچ رہے ہیں۔ اور آخر دنیا میں تو جیسے تیسے ہم جی لیں گے، مرنے کے بعد تو پھر آخر اللہ ہی کو منہ دکھانا ہے، وہاں تو اعمال صالحہ کی کرنسی کام آئے گی، وہاں یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، کہ کتنا مال لائے دنیا سے، کتنے نوکر چاکر تھے تمہارے، وہاں سیٹ صاحب کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، وہاں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ دنیا میں وزیر اعظم تھے یا دنیا میں کوئی سردار تھے، کون تھے آپ وہاں، تو بھائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بس تھوڑی سی زندگی ہے یہ، اس زندگی کے ہم اندر ہم اپنی ناجائز خواہشات پر ضبط کر لیں، پابندی لگا دیں کہ بھائی اب ہمیں انشاءاللہ تعالی، اب تک تو جو غفلت ہم کر چکے سو کر چکے، اس کے لیے ہم توبہ کر لیں اللہ تعالی سے کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کی ناراضگی والا ہو، بس توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ہم گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ تعالی پچھلے تمام ماضی اللہ تعالی صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جو مجھ سے صدق دل سے معافی مانگے، کتنی بھی کثرت سے گناہ ہوں گے، اس کے سمندر کے چھاک کے برابر ہوں یا زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات سے بھر جائے، جو اتنی تعداد ریت کے ذرات کی ہوگی اتنے گناہ ہو جائیں، مراد یہ ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، بڑے سے بڑے شرم سوز حیا سوز گناہ ہو جائیں، حتیٰ کہ حرم میں زنا بھی کر ڈالے کوئی، لیکن جس دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مٹا دیتے ہیں بلکہ اس کو معافی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عجیب کرم کا معاملہ ہے کہ چار گواہ بنتے ہیں ہر گناہ پہ، ایک وہ زمین جہاں انسان گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ ہے اللہ اس نے ہمارے اس زمین پر یہ گناہ کیا تھا، اس طرح سے وہ فرشتے جو لکھتے ہیں، جائیں بھائی فرشتے ہوتے ہیں وہ گواہی دیں گے، اور جو صحیفے ہیں وہ گواہی دیں گے، اس میں فرشتوں نے لکھا ہوگا کہ فلاں وقت فلاں بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اور چوتھا وہ عضو ہاتھ پیر ناک کان آنکھ جس سے اس نے گناہ کیا ہوگا، یہ چار گواہ بن جاتے ہیں، لیکن صدق دل سے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گواہوں سے بھی یہ گواہی مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں، ایسے قدر کرنے والے ہیں، ایسی ستاری فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ صادق نصیب فرمائے اپنے تمام گناہوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غیروں کے طریقوں سے انشاء اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو پاک کریں گے بھائی ہم، ہر غیر کے طریقہ، اور سنت یا پھر کیا کریں، غیر کے طریقے پہ نہ چلیں تو پھر کیا کرنا ہے، سنت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہر معاملے کے اندر سنت کا طریقہ ہم معلوم کریں کہ اس معاملے میں سنت کیا ہے، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کا کیا طریقہ تھا، اور جو معاملات اس زمانے میں نہیں تھے تو اب اس زمانے میں اولیاء اللہ کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سنت کا ثبوت ہم نہیں لے سکتے کہ یہاں کیا کون سا عمل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس زمانے میں تو آپ اس کام کا کیا کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اولیاء اللہ کا طریقہ اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہم کوشش کریں گے بھائی کہ اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو ہم سنت طریقہ سکھلائیں گے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، پٹائی کے ساتھ نہیں، شفقت اور محبت کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو اولادوں کو جہاں مناسب سمجھیں اولیاء اللہ کی صحبت میں لے جایا کریں، ہر ہفتے نہ صحیح ہر مہینے 15 دن میں جس سے جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو بھی ہم دین سکھانے کی کوشش کریں، چاہے ہم ان کو پڑھائیں لکھائیں اسکول میں لے جائیں کہاں بھی لے جائیں، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پڑھنا لکھنا منع نہیں، روزی کمانا کوئی منع نہیں، بلکہ وہ تو ضروری ہے، لیکن طریقہ ہم ہر کام کے اندر طریقہ اپنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی ہم سب کوشش کریں گے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ، بس سنت کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، بس ان شاء اللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی خلیلی بسبع امرنی بحب المساکین ودن منہم وامرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی وامرنی ان اصل الرحیم وان ادبرت وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا وامرني الا اخاف بالله لومه لائم وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من كنز تحت العرش. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل جانی دوست نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، حکم دیا مجھ کو یہ کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور یہ حکم دیا کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں اور اپنے سے بالاتر لوگوں کو نہ دیکھوں، اور یہ حکم دیا کہ میں قرابت داروں سے ناطے بندی کو قائم رکھوں اگرچہ خود رشتہ دار ہی قرابت داری کو منقطع کر دیں، اور یہ حکم دیا کہ میں سچی بات کہوں اگرچہ وہ تلخ ہو، اور حکم دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، اور یہ حکم دیا کہ میں اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا رہوں. یہ تمام عادتیں اور باتیں اس خزانے کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ معنوی خزانہ ہے جو عرش رحمان کے نیچے ہے، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچے گا مگر لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے. یا خزانے سے مراد جنت کے خزانے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اس لیے کہ جنت کی چھت عرش ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کلمے کو پڑھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، جانتے ہو کہ کیا تفسیر ہے اس کی؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں اس کو. ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں کوئی گناہوں سے حفاظت محفوظ رہ سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ کی مدد سے. مشائخ شاذلیہ قدس اللہ اسرارہم نے اپنے طالبین کو وصیت فرمائی کہ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں، اور فرمایا کہ توفیق عمل کے لیے اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں. احکر مؤلف یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد طالبین کو بہت تاکید سے بتایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تک بندہ اپنی طاقت پر نظر رکھتا ہے حق تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، لیکن جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو گویا اس کلمے سے اقرار کرتا ہے کہ میں ضعیف ہوں اور میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی طاقت آپ ہی کی مدد سے آئے گی، ہم ضعیف ہیں آپ قوی ہیں، بس حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور توفیق کا خزانہ بھیج دیتے ہیں، اور یہی توفیق جنت تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر ہر روز 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا جاوے تو عمل کی توفیق کے لیے اکثیر ہے، اور نماز سے پہلے پڑھ لے تو نماز عمدہ ادا ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا، یہ مسجد کے لیے ہے، یعنی مسجد جب جا رہے ہوں، بعض لوگ نماز کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، دوڑنا نہیں چاہیے بلکہ جو چال مناسب ہو اس مناسب چال سے چل کر جانا چاہیے. نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آپ کے عروج الی السماوات کا ذکر کیا، اور ایک روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغمبروں کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا۔ ظاہراً اس اقتران ذکری سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ماضی کے جتنے گناہ ہیں یا اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک کے، چھوٹے بڑے، جان کر کیے، انجانے کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، اللہ بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے سب کے سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بالکل معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے اب تک آپ سے غفلت کی زندگی گزاری، اے اللہ بہت شرمسار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ آپ کی توفیق کے بغیر، اے اللہ، گناہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، ہم گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، آپ کی ناراضگی والے اعمال کو چھوڑنے والے ہو جائیں، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے، پاکیزہ خیالات عطا فرما دیجئے، پاکیزہ حیات عطا فرما دیجئے، شیطانی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ناپاک اور گندی اور غلیظ زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہر بات پر، اے اللہ، آپ کا اور آپ کے رسول کا حکم دیکھیں گے اور سنتوں کو دیکھیں گے، اور اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اپنے گھروں میں بھی اس کو لاگو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے رہیں گے، کسی اور کے ہم ہو بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا کر رکھیے، اے اللہ غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے کہ ہم ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے والے ہو جائیں، اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرمائیے، اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجیے، بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے، جن کے اولاد ہے اللہ ان کو فرما بردار مطیع بنا لیجیے، اے اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دیجیے، اور بڑوں کو چھوٹوں کو شفقت والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔